ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسوہ عالم کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں پچھلے پروگرام کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام نصیر الحسن رجائی صاحب۔ تو رجائی صاحب، پچھلے پروگرام میں جو ہماری گفتگو تھی وہ اسلامی سیاسی نظام تک پہنچی تھی، اور آپ نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائی تھیں۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو بھی حکومتی نظام ہوتا ہے اس میں انصاف اور عدل بنیادی رکن ہوتا ہے، اسلامی نظام میں اسلامی سیاسی نظام ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیاسی نظام اور اسلامی حکومت کا جو نظریہ پیش کیا ہے، جو اسوہ پیش کیا، اس میں اس کا کیا مقام ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ارشاد رب العزت ہے، لقد ارسلنا رسلنا، بے شک ہم نے تمام کے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، بالبینات، معجزوں کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا ہے؟ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور معجزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کتاب اور میزان کے ساتھ نازل کیا ہے، بھیجا ہے۔ مراد یہ ہے کہ چاہے وہ اولی الازم انبیاء ہوں، چاہے وہ اولی الازم پیغمبر نہ ہوں، جتنے بھی انبیاء ہیں 124,000، وہ معجزوں کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن کیوں آئے ہیں؟
نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، جی۔
کیوں آئے ہیں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں میں عدل برپا کریں۔ لہذا سب کے سب آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اور حکومت کس لیے؟ عدالت کی خاطر۔ تو عدل کے دو مفہوم ہیں، یعنی دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ عدل، ایک ہے عدالت اجتماعی، جسے ہم معاشرتی سماجی عدالت اور انصاف سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ عدل سے یہ مراد ہے کہ جو چیز جس کا جہاں پر مقام ہے، جو جگہ ہے، اسے وہی جگہ اور مقام دیا جائے، یہ عدل ہے۔ لیکن جب ہم ایک غلط قسم کی تفسیر جو عدالت اجتماعی کے حوالے سے، سماجی انصاف کے حوالے سے جو کی جاتی ہے، وہ عدل کو مساوات کے ساتھ جو ہے وہ ہم معنی سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔
مساوات اور انصاف میں
جی بہت زیادہ فرق ہے۔ مساوات کیا ہے؟ یعنی ایک چیز ہر ایک کے لیے یکساں ہو، جبکہ یہ عادل کے خلاف ہے۔ عادل یہ ہے کہ اگر ایک انسان زیادہ محنت کرتا ہے تو اسے زیادہ آسودہ خاطر رہنے کا حق حاصل ہے، ایک آدمی اگر کم محنت کرتا ہے تو خوب اس کی آسودگی بھی اسی حوالے سے کم ہی ہوگی۔ لیکن یہ ایک وہ سلسلہ جو ہے، مساوات کو ہم عادل سے جو ہے وہ بالکل ملا دیتے ہیں۔ عدالت اجتماعی سے ہماری جب ہم مراد لیتے ہیں، اسے مراد یہ لیتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے جتنی چیزیں بھی انسان، ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، وہ سبھی انسانوں کے لیے موجود ہونی چاہیے۔ مثلا پاک ہوا، صاف ہوا، صاف ستھری ہوا، صاف ستھرا پانی، میڈیکل کی ساری سہولتیں، کیونکہ زندہ رہنا ہر انسان کا حق ہے، لہذا میڈیکل کی سہولتیں ساروں کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ سارے سماجی انصاف کے دائرے میں آتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں، عدالت اجتماعی کو برپا کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسے نہیں کہ سب کو مساوی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا یہی جو یہ مساوی اور عدل کا یہ جو سلسلہ ہے، خواتین اور مردوں میں بھی یہ بڑی بات جو ہے جا نکلتی ہے، جی جا نکلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مردوں کو بھی خواتین کے برابر حقوق ہونے چاہیے، ہم بھی اسی طرح انسان ہیں، خواتین کو مردوں کے بالکل مساوی ہونے چاہیے۔ جب جسم ایک نہیں ہے، مرد کی جسامت جو ہے اور عورت کی جسامت میں بہت فرق ہے، جب جسامت میں بہت زیادہ ہے، خلقت کا فرق ہے، تو اسی حوالے سے ان میں عدالت موجود ہے، عدل موجود ہے، لیکن مساوات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پھر دونوں کا جسم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جب خداوند متعال نے ان کی تکوینی حوالے سے، خلقت کے حوالے سے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو ان کی عدالت بھی اسی حوالے سے
انصاف بھی,
یعنی مقصد ایک ہے, اس مقصد تک مرد نے بھی جانا ہے, عورت نے بھی جانا ہے, اس مقصد ایک ہے, لیکن راستہ دونوں کا جدا جدا
الگ ہے. لیکن راستے کا الگ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان دونوں پہ انصاف نہیں ہو رہا,
انصاف نہیں ہو رہا, عدل نہیں ہو رہا.
مطلب خلاصے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں مختصر اس میں کہ فرق ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہے.
جی
یعنی ممکن ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہوں اور دونوں کے حق, دونوں کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہو.
بالکل.
تو رجائی صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن ناظرین تھوڑے سے وقفے کے بعد.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اپنے ہدف کے حصول کے لیے اپنے عزم راسخ اور فولادی ارادے کا اظہار فرمایا ہے. جس طرح مشرکین مکہ نے حضرت ابو طالب کو یہ پیغام دیا تھا کہ رسول اسلام سے کہیں کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ بند کر دیں, تو رسول اسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ چچا جان, خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں کار رسالت سے دستبردار نہیں ہوں گا, یہاں تک کہ خدا میرے دین کو کامیابی عطا کرے یا میں خدا کی راہ میں اپنی جان فدا کر دوں. اسی طرح حضرت نے مصائب برداشت کر کے دین مبین اسلام کو عالمی سطح پر متعارف کرایا. انبیاء اعظام کی بعثت کا ایک بنیادی ہدف عدل و انصاف کا قیام ہے. قرآن کریم کے سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح علامتوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ہمراہ کتاب اور میزان بھی نازل کی ہے تاکہ عوام انصاف پر عمل کر سکیں. انصاف پسندی انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے, اور اس امر کی اہمیت کو ہم رفتار و کردار, انسانی روابط, گھر اور خاندان, نیز دوستوں کے ساتھ تعلقات یا اجتماعی زندگی, یہاں تک کہ دیگر قوموں کے ساتھ تعلقات میں دیکھ سکتے ہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عالمی منشور میں انصاف پسندی اور حقوق میں انسانوں کی برابری کے اصول پر تاکید فرمائی ہے, اور انسانی حقوق کے احترام کا معیار معین فرمایا ہے. عدل و آزادی کے سب سے بڑے علم بردار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے ایک عرب صحابی نے عجم ہونے کی بنا پر سلمان فارسی کی توہین کی ہے, تو آپ نے حکیمانہ بیان میں فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر اس زمانے تک سارے انسان کنگھی کے دانوں کی طرح برابر ہیں, عرب کو عجم پر اور سرخ کو سیاہ پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بنا.
تو ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے مولانا نصیر الحسن رجائی صاحب سے. جی تو آپ کیا فرما رہے تھے, مساوات اور انصاف میں جو فرق ہوتا ہے؟
تو عادل جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت خوبصورت معنی جو ہے عادل کا نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے عادل سخت ہے تو ظلم سخت تر ہے.
دی
ظلم زیادہ سخت ہے. اس کی جو تحلیل جو,
یعنی جن اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب انصاف کرنا مشکل کام ہے تو اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ صاحب ظلم
انصاف
کرنا
نہیں, خود انصاف, انصاف کرنا نہیں انصاف, تو ظلم جو ہے اس سے مشکل تر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ جس کا 5% مثلا حصہ ہے تو اسے 5 ملنا چاہیے,
جی
حتمند ملنا چاہیے, اور جس کا 10% حصہ ہے تو اسے حتماً 10% ملنا چاہیے.
جی
لیکن جب ظلم آتا ہے تو وہ 5% بھی اس کو ملتا نہیں ہے, اگرچہ کم ہے لیکن وہ کم بھی اسے نہیں ملتا. لہذا جن لوگوں کے لیے عادل جو ہے انصاف سخت ہے تو ظلم ان کے لیے شدید سخت تر ہے, بہت ہی انسان کو جو ہے تنگ دستی کی طرف لے جاتا ہے.
جی
لہذا عادل معیار زندگی ہے, عادل معیار اسلام ہے. جتنے بھی احکام اسلام جس کو ہم اپنے عام فہم زبان میں جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں یا حرام ہیں, مستحب, مکروہ یا مباح ہیں, یعنی جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے, ان کا معیار جو ہے وہ عدل ہے.
تو یہ عدل اور جو اجتماعی انصاف ہے اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کس طرح ثابت کیا؟
جی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے روایت کیا ہے کہ ذو الخویصرہ نامی جو بنی تمیم کا ایک شخص تھا وہ آیا جب پیغمبر اسلام اموال کو تقسیم کر رہے تھے تو آیا کہتا ہے اعدل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول عدل سے کام لیجئے. تو اللہ کے رسول کو جو ہے اس کے بہت ناروا یہ جملہ لگا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اے شخص اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا, اگر اللہ کا رسول عدل نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا, اور اگر میں نہ کروں تو اس میں سراسر گھاٹا اور نقصان تمہارا ہی ہے. لہٰذا ان کی سیرت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی عدل پر ہی مبنی رہی ہے. یعنی کس دور میں تشریف لائے, جب ظلم جو ہے وہ ہر طرف اس کا دور دورہ تھا. یعنی آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ عورت جو ایک بہت ہی مقدس ہستی ہے اس کے حقوق جانور سے بھی کم تر تھے.
جی
چونکہ ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو زندگی کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے, لیکن عورت کو یہ جو حق حیات ہے یہ جو زندہ رہنے کا حق ہے وہ بھی حاصل نہیں تھا. پیدا ہوتی انہیں زندہ جو ہے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا, گاڑ دیا جاتا تھا. تو ایسے حالات میں پیغمبر اسلام نے آ کر عدالت کا نعرہ لگایا اور عدالت کو برپا کیا, انصاف کو برپا کیا, معاشرے میں خواتین کو باقاعدہ جائیداد میں حصہ دیا. یعنی اس انداز سے عدالت برپا کی کہ ہر انسان خوش ہو گیا اور قانع ہو گیا کہ الحمدللہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں.
جی تو میرے خیال میں ہم پھر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہماری گفتگو جاری رہے گی ناظرین, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
اسلام میں ایک مفید و ضروری بحث معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کی راہوں کا جائزہ لینا ہے. سماجی انصاف قائم کرنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں اور اس مسئلے پر بے حد تاکید کی ہے کہ اسلامی معاشرے میں قانون اور وسائل و ذرائع منصفانہ طریقے پر رکھے جانے چاہیے تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے. یہ سارے امور ہمیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے حاصل ہوتے ہیں. آپ جب اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو کسی کو اپنی تعظیم میں اٹھنے نہ دیتے. آپ نے فرمایا ہے اس رہبر و قائد کا عمل جو عوام کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا ہے اس شخص کے عمل سے بہتر و افضل ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ 150 سال عبادت میں مشغول رہے. سماجی عدالت سے مراد معاشرے میں توازن قائم کرنا ہے اور توازن کے معنی تناسب کے ہیں. اور تناسب کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز اپنے مقام پر. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر تقوی کی پابندی اور امور کو منظم کرنا لازمی ہے. آپ کے اس فرمان میں نظم سے مراد وہی توازن ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے خاص معیار کے مطابق اپنے مقام پر ہونا چاہیے. یہ تناسب ہر امر میں ضروری ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد بھی معاشروں میں تناسب قائم کرنا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے. رسول اسلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ہدف یہی تھا کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے. آزادی کے معنی بھی یہی ہیں کہ تمام انسان اپنے قانونی حقوق سے بہرہ مند ہوں. علماء اسلام کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام وقت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور خدا نے بھی اس سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہے، اور یہ ذمہ داری انسانی عقل پر چھوڑ رکھی ہے. یہاں انسان اپنی عقل سے کام لے کر قانون سازی کر سکتا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جب قانون سازی کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ہر چیز کے بارے میں حکم نازل نہیں کیا ہے، اور یہ غلطی اور نسیان کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ خدا نے چاہا کہ انسان بعض امور میں آسانی محسوس کرے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سلیقے مختلف ہیں. اگر خدا بعض امور میں انسانی سلیقوں کو نظر انداز کر دیتا تو انسان کو قانون سازی کا موقع نہ ملتا. اکثر انسان کفر میں گرفتار ہو جاتے. بنا بری رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے قانون پر تاکید فرماتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام بھی قانون پر تاکید فرماتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے نفاذ پر زور دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی کے سیاسی، فوجی، عدالتی اور دیگر تمام شعبوں میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے.
جی ناظرین، تو ہماری گفتگو چل رہی ہے سماجی انصاف پر، اور اس سلسلے میں مولانا نصیر الحسن رجائی صاحب نے ہمیں بتایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس سلسلے میں کوششیں کی اور مثال قائم کی. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا کام تھا مولانا، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہمیں، اور یقیناً دوسرے جو کام تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس طرح اس کام میں بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس سلسلے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟
یہ چونکہ کامل پریکٹیکل لائف ہے
جی،
یعنی ایک معاشرے میں جب ہم کوئی بھی انسان آ کے سماجی انصاف کا دعویٰ کرتا ہے اور وہاں پہ نافذ کرنا چاہتا ہے، تو کامل ایک پریکٹیکل چیز ہے، اور اس کے لیے کئی ایک رکاوٹیں ہیں. کوئی بھی انسان اگر سماجی انصاف کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، عدل الہی کو برپا کرنا چاہتا ہے اس دور میں بھی، تو اسے پیغمبر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہو کے ہی وہ نافذ کر سکتا ہے. لہذا وہ بڑی بڑی رکاوٹیں، ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ جو سماجی انصاف کے راستے میں حائل ہوتی ہے، وہ دنیا پرستی ہے.
جی جی جی،
چونکہ خداوند متعال نے انسان کو مرکب خلق کیا ہے، دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جب انسان مختلف عوامل کی بدولت جسم کو تو مستقل حیثیت دیتا ہے اور روح کو یکسر فراموش کر دیتا ہے، جسم کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں انہیں پورا کرتا ہے، تو یہ انسان روح سے غافل ہو کر کاملاً دنیا پرستی کی طرف جاتا ہے. جب دنیا پرستی کی طرف جاتا ہے تو اس میں خودخواہی آ جاتی ہے، خود پرستی آ جاتی ہے، تجمل گرائی، یعنی خوبصورت چیزوں کو وہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، دنیاوی چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. یعنی وہ، یعنی ایک الفاظ میں ہم کلمے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، اور اسی کو دنیا پرستی کہتے ہیں، اور اسی سے ظلم وجود میں آتا ہے.
دنیا کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے،
اور اسی سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظلم جو ہے اسی سے وجود میں آتا ہے. عدالت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ. اس کے علاوہ جو حکماء ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے حاکم ہوتے ہیں، اب صدر کی صورت میں ہوں، وزیر اعظم کی صورت میں ہوں، اگر اقربہ پروری ایک معاشرے میں ہوگی، یہ حکمران اقربہ پرور ہوں گے، یعنی اپنے جو عزیز و اقربا ہیں انہی کو ہی اچھی پوسٹیں، مال منال سارا انہی پہ لٹائیں گے، تو یہ بھی ایک ایسے سمجھے کہ عدالت اجتماعی جسے سماجی انصاف ہم کہتے ہیں، یعنی سماجی انصاف کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ اقربا پروری. پیغمبر اسلام نے دنیا پرستی کی بھی اور محمد و آل محمد سبھی 14 معصومین نے دنیا پرستی کی بھی سخت مذمت کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ فرمایا کہ جتنے بھی برائیاں ہیں ان کی جڑ ہی دنیا پرستی ہے. وہاں پہ اقربا پروری کے خلاف بھی آپ نے جہاد کیا پوری زندگی، اور آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اس وجہ سے کسی کو مقام یا منصب عطا نہیں کیا یا کوئی فضیلت عطا نہیں کی چونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ وہ میری پارٹی کا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو رویوں میں تضاد ہوتا ہے، مثلا جو حکمران ہے اس کا رویہ سبھی کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہو دوسرے کے ساتھ کچھ اور ہو. یہ جب رویوں کا، ہاں جی رویوں کا جب تضاد آ جاتا ہے تو اس میں بھی پھر عدالت جو ہوتی ہے وہ جو عادل اور سماجی انصاف ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگتی ہے. اس کے علاوہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے تبعیض. اب وہ تبعیض جو ہے بسا اوقات مثلا کسی کو کس کو کتنا دینا ہے تبعیض کا قائل ہو جائے انسان. پیغمبر اسلام سبھی کو ایک جتنا دیتے تھے بیت المال میں سے، لیکن آج آپ دیکھیں چونکہ وہ ہماری پارٹی کا ہے، چونکہ وہ ہمارا ہے لہذا اسے اتنا دینا چاہیے اور دوسرے کو اتنا دینا چاہیے. یعنی تقسیم اموال میں تبعیض آ جاتی ہے، پوسٹوں میں کہ فلاں کو یہ پوسٹ دے دیجیے صلاحیت کے، ہاں صلاحیت کو نہیں دیکھتے بلکہ وہی مختلف دیگر جو چیزیں ہیں ہماری پارٹی کا ہے، عزیز و اقربا میں سے ہے، اچھی سفارش کے ساتھ آیا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی تبعیض سماجی انصاف کے راستے میں جو ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ جو رکاوٹیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چاند ایک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام نے مسمار کیا ہے اس سماج میں. جب مسمار کیا ہے، ختم کیا ہے، تب ایک سماجی انصاف، ایک واقعاً بہت ہی بہترین معاشرہ اس وقت اسلام کا پیدا ہوا ہے. لیکن ان ایک آپ سے اجازت لے کر ایک نقطہ جو ہے، جو بھی اس دور میں سماجی انصاف کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جو سب سے پہلے ایک ہے کہ وہ خود جانے صحیح کہ سماجی انصاف کہتے کسے ہیں.
جی بالکل، یہ جانے سماجی انصاف کسے کہتے ہیں، اور یہ کہ پھر سماجی انصاف کے قیام میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں، اور پیغمبر اسلام نے کیسے انہیں ختم کیا ہے. جی تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. بس ہم اور بھی آپ سے استفادہ کرتے لیکن ہمارا وقت جو ہے آج یہیں پر ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین، ہماری یہ گفتگو اور یہ پروگرام، ابھی کئی اس کے سلسلے ہیں، کئی اور نشستوں میں ہم آپ سے مزید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر گفتگو کریں گے، لیکن آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اجازت دیں، خدا حافظ.
اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مومن کو اپنے برادر مومن کا حامی اور محافظ ہونا چاہیے. جو شخص امت و جماعت سے ایک بالشت کا فاصلہ اختیار کرتا ہے گویا وہ پرچم اسلام کے سائے سے باہر چلا جاتا ہے.